آگے دیکھیے بھائی سبق متن دیکھیے. فصل المفهوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي والا فكلي. امتنعت افراده او امكنت ولم توجد او وجد الواحد فقط مع امكان الغير او امتناعه او الكثير مع التناهي او عدمه. اچھا بھائی آج مقاصد کا بیان شروع ہو رہا ہے بھائی. مقاصد کا بیان آپ نے پڑھا تھا کہ علمی منطق جو ہے نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے. علمی منطق کیا ہے؟
نظر و فکر میں
غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور نظر و فکر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا کہ معلوم تصورات کو ترتیب دے کر مجهول تصور تک پہنچنا یہ کیا ہے؟ نظر و فکر. اور اسی طرح معلوم تصدیقات کو ترتیب دے کر مجهول تصدیق کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ نظر اور فکر. تو علم منطق نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے. اور نظر و فکر کہتے ہیں چند معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر نہ معلوم چیز یا یوں کہیں مجهول چیز کو حاصل کرنا, مجهول چیز کو حاصل کرنا. اور وہاں آپ نے پڑھا تھا کہ معلوم تصورات وہ ہمیں کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ مجهول تصورات تک پہنچاتے ہیں. دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو آپ ترتیب دیتے ہیں اور وہ پھر ہمیں مجهول تصور تک پہنچا دیتے ہیں. اور یہ بحث گزری تھی جہاں متن میں عبارت آئی تھی وَهُوَ مُلَاحَزَةُ الْمَعْقُولِ لِتَحْسِيلِ الْمَجْهُولِ. معقول کو ملاحظہ کرنا تاکہ کس کو حاصل کر لیا جائے؟ مجهول چیز کو حاصل کر لیا جائے. نظر و فکر کی تعریف بیان ہو رہی تھی نا. کیا بیان تعریف کی تھی نظر و فکر کی؟ وَهُوَ ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول. اور میں نے بتلایا تھا معقول کا معنی ہے معلوم, اے ملاحظة المعلوم, معلوم چیزوں کو ملاحظہ کرنا, ان کو آپس میں ترتیب دینا. لتحصيل المجهول, تاکہ کس کو حاصل کیا جائے؟ تاکہ مجهول چیز کو حاصل کیا جائے بھائی. اور یہاں میں نے آپ کو فائدہ بتلایا تھا کہ مصنف نے معقول کا لفظ ذکر کیا, حالانکہ عام مناطقہ معلوم کا لفظ ذکر کرتے ہیں کہ معلوم چیزوں کو ملاحظہ کرنا کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجهول تک. لیکن انہوں نے معقول کا لفظ ذکر کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ میں نے ذکر کی تھی کہ ہم جزیات کا بھی علم حاصل کرتے ہیں اور کلیات کا بھی, لیکن جزیات کا علم جو ہے عقل مختلف آلات کے ذریعے حاصل کرتی ہے. کس کے ذریعے؟ مختلف آلات کے ذریعے. حواس خمسہ باطنہ اور حواس خمسہ ظاہرہ میں نے ذکر کیے تھے, جبکہ کلیات کا ادراک عقل براہ راست خود کرتی ہے. کس کا؟ کلیات کا ادراک عقل براہ راست خود کرتی ہے. تو معقول کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ وہ تصور جو ہمیں مجهول تصور تک پہنچائیں گے ان کا کلی ہونا ضروری ہے. کچھ تصور معلوم ہیں, ان کو آپ نے ملایا اور انہوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا؟ مجهول تصور تک پہنچایا. تو یاد رکھیے یہ جو معلوم تصور جن کو آپ ترتیب دیتے ہیں, جن کو آپ جوڑتے ہیں, ان کا کلی ہونا ضروری ہے, یہ جزی نہیں ہو سکتے. اور کلی اور جزی کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ چکے ہیں جو آج وہ تعریف کریں گے بھی متن کے اندر, وہ مفہوم جس میں شرکت نہ ہو بھائی, جو زیادہ افراد پر صادق نہ آئے. اور کلی وہ ہے کہ جو کثیرین پر صادق آئے. تو نظر و فکر میں وہ معلوم تصور جو ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہیں؟ مجهول تک. یاد رکھیے یہ جو معلوم تصور ہیں جو ہمیں مجهول تک پہنچا رہے ہیں ان کا کلی ہونا ضروری ہے. تو یہ یہ بھی کلی ہوں گے اور آگے جو مجہول تصور حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا کلی ہوگا. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جوزی کے ذریعے جوزی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مکتسب. کاسب جس کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے اور مکتسب جس کو حاصل کیا جا رہا ہے. تو جوزی نہ کاسب ہو سکتی ہے اور نہ مکتسب. ہاں کلی جو ہے وہ کاسب بھی ہو سکتی ہے اور مختصب بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے مصنف نے معلوم کے بجائے معقول کا لفظ استعمال کیا. اور معقول تو صرف کیا ہے جن کا ادراک عقل کرتی ہے وہ صرف کیا ہیں کلیات ہیں. معلوم ہوا نظر و فکر میں کلیات کام آئیں گی جزیات کام نہیں آئیں گی. اسی لیے معقول کا لفظ استعمال کیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذہن میں کچھ باتیں تازہ ہو گئیں؟ تو منطق نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے. اور نظر و فکر میں کون سے تصورات استعمال ہوں گے؟ کلیات استعمال ہوں گی, جزیات استعمال نہیں ہوں گے. تو وہی اب تک جو ہے تمہید وغیرہ اور مختلف باتیں ذکر ہو رہی تھیں اور مختلف اصطلاحات ہمیں بتلائی جا رہی تھیں. اب مقاصد کا بیان شروع ہو رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں دیکھیے کتاب پر فصل اے ہذا فصل یہ فصل ہے. المفہوم ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین فجزئی و الا فکلی. جزئی کسے کہتے ہیں اور کلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں المفہوم. مفہوم کہتے ہیں کسی چیز کی جو صورت ہمارے ذہن میں آئے وہ کیا ہے اس کا مفہوم ہے. مثلا میں نے کہا زید, دیکھو ذات زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا گلاس, دیکھو ایک خاص برتن آپ کے ذہن میں آ گیا. میں نے کہا مدرسہ, دیکھو ایک خاص جگہ آپ کے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا مسجد, ایک خاص جگہ آپ کے ذہن میں آ گئی. تو کسی بھی لفظ کا جو معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے, جو صورت ہمیں حاصل ہوتی ہے, وہ اس چیز کا مفہوم ہے بھائی. کیا ہے؟ مفہوم. تو یہ جو مفہوم ہے یا تو یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے یا کثیرین پر صادق نہیں آ. اگر کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ جزئی ہوگا, اور اگر کثیرین پر صادق آ سکتا ہے تو وہ کلی ہوگا. تو کلی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق آئے. اور جزئی کسے کہتے ہیں؟ وہ مفہوم جو کثیرین پر صادق نہ آئے. بھئی میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا ایک ہے قول معقول, ایک ہے قول ملفوظ. قول معقول وہ بات جو ہمارے ذہن میں آئے, اور قول ملفوظ وہ بات جس پر ہم تلفظ کریں, جو زبان سے ہم ادا کریں, جو زبان سے ہم بولیں, وہ کیا ہے؟ قول ملفوظ. اور منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے یا قول ملفوظ کی طرف؟ اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے. منطق میں یہ عام باتیں جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں انہی سب کو ذکر کیا گیا ہے, البتہ ان کو علمی رنگ دے دیا گیا, مختلف نام دے دیے گئے. دیکھو ہمارے ذہن میں بھی ہم سوچتے ہیں, باتیں آتی ہیں. بعض اوقات مفہوم کیا ہوگا؟ کلی ہوگا, جو کثیرین پر صادق آئے گا. بعض اوقات ایسا مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا جو کثیرین پر صادق نہیں آئے گا. تو کلی لفظ کا نام نہیں ہے, کلی مفہوم کا نام ہے, یعنی قول معقول ہے. یہ کیا ہے؟
قول.
یہی مفہوم اگر عقل جائز سمجھتی ہے, جائز قرار دیتی ہے کہ یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلی. اور اگر مفہوم ایسا ہے کہ عقل یہ جائز نہیں سمجھتی کہ یہ کثیرین پر صادق آئے, تو اس کو جزئی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ جزئی کہیں گے. مثلا زید, زید ہمارے ذہن میں اس کی صورت آئی, مفہوم ہے اس کا, مفہوم آیا یعنی اس کی زید کی صورت ہے. فہم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمجھنا. سمجھنا مفہوم جو سمجھ میں آیا, جو صورت ذہن میں آئی. تو یہ جو مفہوم ہے مثلا زید, میں نے لفظ زید کہا زبان سے, زید آپ کا ایک ساتھی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ زید. میں وہ اس وقت موجود نہیں, لیکن میں نے کہا زید, فوراً آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ زید کا مفہوم. وہ جو صورت آپ کے ذہن میں آئی یہ کیا ہے؟ لفظ زید کا مفہوم ہے جو سمجھ میں آیا، ذہن کے اندر آیا. اور مجھے بتائیے یہ مفہوم کیا عقل اس کو، عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دیتی ہے؟ کیا یہ جس کثیرین پر صادق آ سکتا ہے؟ زید میں نے کہا آپ کے ذہن میں زید کی صورت آ گئی، زید کا مفہوم آ گیا. اب مجھے بتائیے یہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں آیا، آپ کی عقل کیا سمجھتی ہے؟ یہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے یا کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے اس سے صرف زید ہی کی ذات مراد ہو سکتی ہے، کوئی اور ذات مراد
نہیں.
حتیٰ کہ زید کی بالکل زید کی صورت والا ایک اور لڑکا بھی آ جائے تو بھی عقل اس کو زید نہیں کہے گی. آپ یہ تو کہیں گے یہ زید جیسا ہے، لیکن کبھی بھی اس کو زید نہیں کہیں گے. معلوم ہوا یہ ایسا مفہوم ہے کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہیں دیتی. توجہ ہے، عقل اس کے کثیرین پر
صادق،
یہ الفاظ کتاب میں آ رہے ہیں، عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہیں دیتی. اور اگر مفہوم ایسا ہو کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے. مثلا دیوار، دیکھو یہ دائیں طرف ہے یہ بھی کیا دیوار، بائیں طرف ہے یہ بھی دیوار، باہر وہ دور نظر آ رہی ہے یہ بھی کیا ہے دیوار. تو دیکھو یہ ایسا مفہوم ہے کہ عقل کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے. تو کلی اور جزی سمجھ میں آ گیا؟ کلی بھی مفہوم کا نام، جزی بھی مفہوم، لفظوں کے نام نہیں ہیں. ہاں لفظوں سے ہم ان کو تعبیر کرتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے، لیکن کلی اور جزی دراصل کس کا نام ہے؟ مفہوم کا نام ہے. اگر وہ مفہوم ایسا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے یہ کثیرین پہ صادق آ سکتا ہے تو وہ کیا ہوگا، کون سا مفہوم ہوا؟ کلی. اور اگر عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کثیرین پر صادق نہیں آ سکتا تو وہ کون سا مفہوم ہے؟
جزی
ہے بھائی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. جزی کی مثال مثلا زید، عمر، بکر، خالد، آپ کے ساتھی جس جس کا جو نام ہے یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب آپ جزیات ہیں بھائی. اور کلی کہ عقل اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز سمجھے، دیوار ہے، درخت ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، سڑک ہے، گاڑی ہے، دیکھو یہ ہر یہ مفہوم کیا ہے، کثیرین پر صادق آتے ہیں بھائی. یہی بیان کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی، فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقه على کثیرین فجزئی والا فکلی. المفہوم مفہوم جو ہے، ان امتنع فرض صدقه، اگر ممتنع ہو فرض صدقی ہی، اس کا فرض، فرض بمانے یہاں جائز قرار دینے کے ہے. فرض کا معنی فرض نہیں ہے یہاں کہ آپ ایک چیز فرض کر لیں، نہیں نہیں، فرض یہاں کس معنی میں ہے؟ عقل کا جائز قرار دینا، عقل کا. آگے شرح میں وہ خود ذکر کریں گے فرض کا کیا معنی یہاں، عقل کا جائز قرار. فرض صدقی ہی، اس کا صادقانہ، اعلی کثیرین کس پر؟ کثیرین پر اس کا صادق آنے کو جائز قرار دینا. توجہ ہے، فرض کا کیا معنی کر رہا ہوں میں؟ عقل کا جائز قرار دینا، عقل کا جائز سمجھنا. اور دیکھیے اب لفظوں پہ ترجمہ ذرا دیکھ لیجیے، ان امتنع فرض صدقه علی کثیرین، ترجمہ آخر سے ہوگا، اگر کثیرین پر اس کے صادق آنے کو، تو جو ہے آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں، کثیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے، امتنع آ رہا ہے، جائز قرار امتنع، دیکھا ممتنع ہو عقل جائز قرار. تو اگر کثیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے، فجزئیون، تو وہ کیا ہے؟ جزئی ہے. والا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی عقل کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے فکلیون تو وہ کیا ہے کلی ہے بھائی کلی ہے. آگے اب کلی کی تقسیم کرنے لگے ہیں اور کلی کی چھ قسمیں آپ کو بتلائیں گے بھائی. اور یاد رکھیے منطق کا موضوع کلیات ہیں جزیات نہیں. کلیات کے بارے میں بحث ہوتی ہے یہاں, جزیات کے بارے میں بحث نہیں ہوتی بھائی. اس لیے کیونکہ اب آپ نے ابھی پڑھا جزی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مقتصب, نہ اس کے ذریعے کسی کو حاصل کیا جا سکتا ہے نہ اس کو کسی کے ذریعے حاصل, تو یہ نہ کاسب ہے اور نہ مقتصب. ہاں کلیات کاسب بھی ہوتی ہیں اور مقتصب بھی, تو لہذا منطق میں کلیات کی بحث تو آئے گی لیکن جزیات کی بحث نہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جزی منطق کا مقصود نہیں مقاصد میں شامل نہیں ہے تو پھر اس کو ذکر کیوں کرتے ہیں, اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جواب یہ کہ جزی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو کلی کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ بزدہا تتبین الاشیاء, یہ یوں کہیں تتبین الاشیاء بازدادہا, چیزوں کا پتہ چلتا ہے ان کی ضدوں کے ذریعے. آپ کو دن کا پتا چلے گا تو رات کا خود بخود پتا چل جائے گا, یا رات کا پتا چلے گا تو دن کا خود بخود پتا چل جائے گا. سردی کا آپ کو پتا چلے گا تو گرمی بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو چیزوں کا پتا کس کے ذریعے چلتا ہے, ان کی ضد کے ذریعے چلتا ہے, ان کی مخالف چیز جو ہے اس کا پتا چل جائے تو اس چیز کا بھی پتا چل جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی, بزدہا تتبین الاشیاء, چیزوں کا پتا ان کی زد کے ذریعے چلتا ہے بھائی. دن کی زد کیا ہے, دن کے مخالف کیا ہے رات, تو رات کا پتہ کس سے چلے گا, جب دن کا پتہ چل جائے گا. جب آپ کو پتہ چل گیا دن کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا رات کسے کہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ روشنی کسے کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا اندھیرا کسے کہتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ سردی کسے کہتے ہیں تو آپ کو گرمی کا بھی خود بخود پتہ چل جائے گا. معنی سمجھ میں آیا بھائی, بزدہا تتبین الاشیاء. آگے کہتے ہیں امتنعت افرادہ او امکنت, کہ کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یعنی وہ پائے ہی نہیں جائیں گے, ان کا وجود ہی نہیں ہوگا, ناممکن ہوں گے. یوں کہیں امتنعت افرادہ, کلی جو ہے وہی کلی کس کا نام ہے, وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آئے, وہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں آیا اور اس وہ کثیرین پر صادق آ سکتا ہے, تو خارج میں بھی اس کے افراد ممکن ہوں گے یا ممکن نہیں ہوں گے. تو یا تو اس کے افراد کیا ہوں گے, ناممکن ہوں گے, ان کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. جیسے لا شے, شے کا کیا معنی چیز, اور لا شے جس کا جو چیز نہ ہو, اور شے تو ہر چیز پر صادق آ سکتا ہے, اور لا شے اب دیکھو یہ ایک مفہوم ہے اور اس کا خارج میں وجود ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر جب بھی یہ پایا گیا وہ تو لا شے نہیں رہے گا, کیا بن جائے گا, وہ تو شے بن جائے گا بھائی. تو لا شے ایک مفہوم میں کلی ہے, یوں کہ یعنی کلی ہے, اور اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ناممکن ہے. تو کلی کے افراد یا تو ممکن ہوں گے یا ناممکن ہوں گے, تو اس کے افراد کیا ہیں, ناممکن. دوسری مثال لے لو لا وجود, لا وجود کے افراد کا بھی خارج میں ہونا ناممکن ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی فرد لا وجود کا پایا گیا تو وہ تو لا وجود نہیں رہے گا, وہ تو کیا بن گیا, وہ تو وجود بن جائے گا بھائی. تو لا شے ایسی کلی ہے جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں. اسی طرح لا وجود ایسی کلی ہے جس کا خارج میں پایا جانا ممکن ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یا تیسری مثال لے لو, جیسے اللہ تعالی کا شریک, اللہ تعالی کا شریک, اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے, اللہ کا شریک ممکن ہی نہیں ہے بھائی, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی کلی ہے کہ جس کے افراد کا وجود ممتنع ہے یعنی ممکن ہی نہیں. تو کہتے ہیں امتناعت افرادہ کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یعنی ممکن ہی نہیں ہوں گے او امکنت یا کیا ہوں گے ممکن ہوں گے ولم توجد پھر اس میں افراد ممکن تو ہیں لیکن آج تک کوئی ایک بھی نہیں ملا جیسے عنقا عنقا یہ شرح میں آ رہا ہے عین نون قاف دو نقطوں والا ہے الف اور حمزہ عنقا عنقا یہ ایک فرضی پرندہ تھا بھائی فرضی پرندہ ہے فرضی پرندہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا پرندہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے تو ایک مغرب میں ہے اور نام اس کا کیا ہے عنقا اور یہ کلی مفہوم ہے ایک ہو تو اس کا نام بھی عنقا دوسرا ایسا ہو اس کا نام بھی عنقا تیسرا ہو ایسا وہ بھی عنقا تو یہ دیکھو یہ ایک کلی مفہوم ہے کلی ہے اور اس کے افراد ممکن بھی ہیں لیکن آج تک ہمیں ملا نہیں ہم نے کوئی دیکھا نہیں یہ ایک فرضی پرندہ ہے جبکہ بعض نے لکھا کہ یہ قدیم زمانے میں ایک پرندہ تھا بہت بڑا اور انسانوں کے بچے اٹھا کر لے جاتا تھا ان کو کھا لیتا تھا تو لوگ اپنے پیغمبر کے پاس آئے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ اس کی وجہ سے ہم بڑی تکلیف میں ہیں تو انہوں نے پھر بد دعا فرمائی اس پرندے کے لیے تو اللہ نے اس کی نسل کو ختم فرما دیا تو بہرحال اس کا کوئی فرد موجود نہیں تو بہرحال یہاں جو ذکر ہے تو وہ ایک فرضی پرندہ ہے بھائی فرضی پرندہ تو یہ کلی ایسا مفہوم ہے جس کا فرد پایا تو جا سکتا ہے لیکن پایا نہیں گیا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی آج تک ہمیں ملا نہیں ملا نہیں تو کلی یا تو اس کے افراد ممتنع ہوں گے یعنی ممکن ہی نہیں ہوں گے یا ممکن ہوں گے لیکن کوئی فرد پایا نہیں گیا جیسے عنقا یا کلی کا ایک ہی فرد پایا گیا ہے اور پھر باقی افراد ممکن ہوں گے یا باقی افراد ممکن نہیں کیا صورت بن رہی ہے دیکھو تقسیم کرتے جاؤ سنو کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے یعنی یوں کہو کلی کے افراد کا ہونا یا تو ناممکن ہوگا یا ممکن اگر ممکن ہے پھر کوئی فرد پایا گیا یا کوئی فرد پایا نہیں دو صورتیں پھر کوئی فرد اگر پایا گیا افراد پائے گئے ہیں تو پھر ایک ہی فرد پایا گیا یا ایک سے زیادہ افراد پائے گئے اگر ایک ہی فرد پایا گیا پھر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے اگر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن فرد تو ایک ہی پایا گیا اور افراد کا پایا جانا ممکن ہے تو اس کی مثال جیسے سورج یا جیسے چاند ہے بھائی سورج کیا ہے آسمان پر چمکنے والا ایک گول جسم ہے آپ کہیں گے سورج تو کلی نہیں سورج تو جزی ہے نہیں بھائی سورج کلی ہے اگر بالکل ایسا ہی ایک اور چمکدار سورج آسمان پر نکل آئے تو لوگ کیا کہیں گے دو سورج آ گئے یا نہیں آ گئے لوگ کہیں گے یا نہیں اور اگر تین آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے تین سورج آ گئے دیکھا سب کو وہ سورج کہہ رہے ہیں معلوم ہوا سورج کیا ہے ایک کلی ہے توجہ ہے تو آپ کے ذہن میں یہ نا ہے سورج تو جزی ہے سورج کا تو ایک ہی فرد پایا جا رہا ہے افراد کو نہ دیکھیں مفہوم کو دیکھیں کہ وہ مفہوم عقل کثیرین پر اس کے صادق آنے کو جائز سمجھتی ہے یا جائز نہیں میں نے مثال دے دی یہی سورج نکلا ہوا ہے ایک اور سورج بھی اگر ایسے ہی ایک اور جسم بھی چمکتا ہوا آسمان پر آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے آج کتنے سورج نکل آئے ہیں دو سورج نکل آئے ہیں دیکھا معلوم ہوا یہ ایک مفہوم ہے کہ عقل کثیرین پر ان کے صدق کو جائز سمجھتی اس کے بجائے اگر زید ہو مثلا آپ کے پاس بیٹھا ہے اور بالکل زید کی شکل و صورت والا ایک اور آدمی بھی آ جائے تو کوئی کہے گا دو زید آج آ گئے نہیں بھائی کوئی بھی نہیں کہے گا دیکھا کیونکہ وہاں عقل سمجھتی ہے کہ یہ ایک زید ہے دوسرا اس جیسا تو ہے لیکن وہ زید نہیں ہے اب فرق سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح چاند جو ہے چاند یہ بھی کلی ہے بھائی جو رات کے وقت آسمان پر گول جسم چمکنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاند. اب اگر بالکل ایسا ہی ایک اور جسم بھی نکل آئے آسمان پر گول جسم چمکدار تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج رات کتنے چاند ہیں؟ دو ہیں. ایک تیسرا بھی آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آج تین چاند ہیں. دیکھا معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ چاند کلی ہے بھائی, کلی. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی, پھر سنیں, کلی کے افراد یا تو ان کے افراد کا پایا جانا ناممکن ہوگا یا ممکن ہوگا. اگر ممکن ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں, کوئی فرد پایا بھی گیا ہے یا پایا نہیں گیا. اگر نہیں پایا گیا جیسے عنقا, اور اگر پایا گیا ہے پھر ایک ہی فرد پایا گیا ہے یا زیادہ پائے گئے ہیں. اگر ایک ہی فرد پایا گیا ہے جیسے سورج اور چاند تو پھر اور افراد کا ہونا بھی ممکن ہوگا یا ممکن نہیں. اگر اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے تو اس کی یہ مثال ہے سورج اور چاند. فرد تو ایک ہی پایا گیا, اور افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہے لیکن ابھی تک ہمیں ملا نہیں. اور اگر کلی کا ایک ہی فرد پایا گیا اور افراد کا پایا جانا ممکن ہی نہیں تو یہ الگ قسم ہو گئی, جیسے واجب الوجود. جیسے کیا ہے؟
واجب الوجود.
آپ یہ نہ کہیں واجب الوجود تو کلی نہیں, وہ تو جزی ہے. واجب الوجود تو صرف اللہ تعالی ہیں, تو واجب الوجود کیا ہے؟ جزی. نہیں بھائی نہیں, واجب الوجود جزی نہیں. لفظ اللہ بولیں وہ تو جزی ہے. جیسے زید عمر بکر ہے, زید کیا ہے؟ جزی. زید کیا ہے؟ اس کا علم. تو اسی طرح ذات باری تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ علم ہے, تو اللہ کی تو کہیں تو پھر تو یہ جزی ہے. لیکن جب آپ لفظ بولیں واجب الوجود کا کیا معنی؟ ایسی ذات جس کا ہونا ضروری ہو, جو خود بخود ہو, جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو. اور دیکھو یہ مفہوم کلی ہے. یہ کیا ہے؟
کلی.
یہ ایسی ذات صرف اللہ کی ہے. لیکن فرض کر لو ایک اور ذات بھی ہوتی, ایک اور ایسی ذات ہوتی جو جس کا ہونا ضروری, جو خود بخود ہو, جو اپنے وجود میں کسی کے محتاج, تو اسے بھی کیا کہتے؟ واجب الوجود کہتے یا نہ کہتے؟ فرض کرو ایک تیسری ذات ہوتی تو اسے بھی واجب الوجود کہتے یا نہ کہتے؟ دیکھا, تو واجب الوجود جزی نہیں, واجب الوجود کیا ہے؟ کلی ہے. ہاں, اس واجب الوجود کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اور باقی افراد اس کے ممتنع ہیں, اور افراد ہو ہی نہیں سکتے بھائی, یعنی شریک باری تعالی ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنو, کلی کے افراد یا تو کیا ہوں گے؟ ناممکن ہوں گے یا ممکن. اگر ممکن ہو تو پھر کوئی فرد پایا گیا یا کوئی فرد آج تک نہیں پایا گیا. اگر کوئی فرد نہیں پایا گیا تو وہ ایک قسم ہو گئی. اگر کوئی فرد پایا گیا تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں, کہ وہ ایک ہی پایا گیا یا زیادہ پائے گئے. اگر ایک ہی فرد پایا گیا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں, فرد تو ایک پایا گیا, اور افراد بھی ممکن ہیں یا ممکن نہیں. اگر اور افراد بھی ممکن ہیں تو یہ ایک قسم ہو گئی, اگر اور افراد ممکن نہیں تو یہ دوسری قسم ہو گئی. اور اگر کلی کے افراد زیادہ پائے گئے, ایک سے زیادہ پائے گئے, تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں. یا تو ان افراد کی کوئی محدود تعداد ہوگی یا محدود تعداد نہیں ہوگی, وہ لا محدود ہوں گے. اگر تعداد محدود ہو تو یہ ایک قسم ہو گئی, اور اگر وہ افراد لا محدود ہیں تو یہ دوسری قسم ہو گئی بھائی. تو کل چھ قسمیں بن جاتی ہیں. افراد محدود ہوں, جیسے ذکر آئے گا کواکب سیارہ. کواکب
سیارہ,
یاد رکھو, یہ جو آسمان پر ہمیں رات کو چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں, یہ دو قسم کے وجود ہوتے ہیں, ایک ستارہ اور ایک سیارہ. ستارہ جو ہے اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، جبکہ سیارہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ کسی ستارے کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ہے ستارہ اور ایک ہے سیارہ، ستارے کی اپنی روشنی ہوتی ہے، یعنی وہ آگ کا چمکتا ہوا گولا ہوتا ہے۔ آگ، یہ سورج کیا ہے؟ ستارہ ہے۔ اور یہ کیوں چمک رہا ہے؟ یہ آگ ہی آگ ہے، کوئی چیز اس کے قریب جائے گی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ستارہ جو ہوتا ہے اس طرح آگ کا گولا ہوتا ہے، اور عموماً اور اس کے گرد جو چکر لگاتے ہیں جسم، کچھ گول جسم وغیرہ، اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ زمین ہے، یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، اور زمین خود روشن ہے یہ سورج کی وجہ سے روشن ہوتی ہے؟
سورج
دیکھا، سیارہ جو ہوتا ہے وہ خود روشن نہیں ہوتا، وہ اس ستارے سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور ستارہ وہ خود روشن ہوتا ہے۔ پھر اس سیارے کے گرد کچھ چھوٹے جسم چکر لگاتے ہیں، ستارے کے گرد چکر لگانے والے کو کیا کہتے ہیں؟
سیارہ۔
اور پھر اس سیارے کے گرد بعض اوقات اور چھوٹے جسم ہوتے ہیں جو چکر لگاتے ہیں، ان کو قمر کہتے ہیں، چاند۔ چاند دیکھو، یہ جو چاند ہے زمین کا، یہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، اور زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو آسمان پر کواکب ہیں، یہ کوکب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ستارے کو۔ تو یہ کواکب، یہ ستارہ بھی ہو سکتا ہے اور سیارہ بھی۔ تو بات چل رہی تھی کلی، جس کے افراد کثیر ہیں لیکن محدود ہیں، ان کی کوئی حد ہے، جیسے کواکب سیارہ۔ جیسے کواکب سیارہ ایک علم ہیئت قدیم ہے، جو ستاروں کا علم ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم ہیئت، علم فلکیات۔ قدیم علم ہیئت کے مطابق سیارے صرف سات ہیں۔ کتنے ہیں؟
سات۔
آج کل تو نو بلکہ دس شاید یا اسی بھی زیادہ ہو چکے ہیں، جو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور البتہ قدیم ہیئت کے مطابق وہ کتنے تھے؟
سات۔
سات، اور بلکہ اس میں وہ سورج اور چاند کو بھی اسی کے اندر شمار کرتے تھے، لیکن جدید ہیئت نے بتا دیا کہ نہیں، سورج سیارہ نہیں ہے، سورج زمین کے گرد چکر نہیں لگا رہا، بلکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور چاند سیارہ نہیں ہے، چاند سیارچہ ہے، یعنی یہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ کواکب سیارہ کتنے تھے؟
سات تھے۔
سات تھے۔ تو دیکھو، یہ کواکب سیارہ، کوکب سیارہ، یہ کیا ہے؟
کلی ہے۔
جو بھی ایسا ستارہ ہوگا جو چکر لگانے والا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کوکب سیارہ، یوں کو سیارہ کہیں گے ہم اسے۔ اور یہ سیارے، ان کی تعداد کیا ہے؟ محدود تھی، قدیم ہیئت کے مطابق کتنی تھی؟
سات
تھی۔ اور یا دوسرے مثال لے لو، انسان بھائی، یا یوں حیوانات لے لو، یا یہ درخت مراد لے لو، یہ درخت ہیں از زمین پر بھائی، انسان ہیں، جتنے بھی ہیں، ایک وقت تھا کہ انسان کا وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر انسان اتنے زیادہ ہو گئے، کروڑوں اربوں ہو گئے بھائی، اور پھر قیامت قائم ہوگی، تمام انسان کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو انسانوں کی ایک حد ہے یا نہیں تعداد کی؟ ایک حد ہے، اربوں کھربوں جتنی بھی ہو، ایک جگہ جا کر حد آ جاتی ہے یا نہیں آ جاتی؟ حد آ جاتی ہے، قیامت کے قریب جا کر رک جائیں گے، بس مزید انسان نہیں۔ تو انسانوں کی تعداد کیا ہوئی؟ محدود یا لامحدود؟ محدود ہو گئی، چاہے کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، کھربوں جتنے بھی ہوں، ایک حد ہے، ایک حد ہے۔ یہ حیوانات بھی اسی طرح، جب یہ عالم کا نظام ختم ہوگا، یہ حیوانات بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو چاہے اربوں ہو، کھربوں ہو، کھربوں کھربوں ہو، پھر بھی کیا ہے؟ ان کی ایک حد ہے، ایک مقام پر جا کر ان کی تعداد رک جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی بھائی۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کو کیا کہیں گے؟ افراد تو کثیر ہیں لیکن محدود ہیں۔ اور بعض اوقات کلی کے افراد کثیر ہوتے ہیں اور لامحدود ہوتے ہیں، ان کی کوئی حد ہوتی ہی نہیں، وہ کہیں رکتے ہی نہیں، کہیں ختم ہوتے ہی نہیں۔ جیسے اللہ کا علم، تو اللہ کی معلومات جو ہیں، جو چیز جس چیز کا علم وہ کیا ہے؟ معلوم. تو اللہ کی معلومات ان کی کوئی انتہا نہیں ہے بھائی، کوئی انتہا نہیں ہے بھائی. تو معلومات تو اللہ کی معلومات بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے اہل یونان کے جو فلاسفہ جو زمین کو کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، قیامت کو نہیں مانتے، تو جب وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تو ان کے نزدیک انسانوں کی تعداد محدود ہوئی یا لامحدود؟
لامحدود.
ظاہر سی بات ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، انسان چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، کہیں جا کر رکیں گے ہی نہیں. تو ان کے نزدیک کیا ہوئے؟ انسان لامحدود ہو گئے بھائی. تو کلی گویا چھ قسم کے ہو سکتے ہیں افراد کے اعتبار سے. یا تو کلی کے افراد کیا ہوں گے؟ ممتنع ہوں گے، ممکن ہی نہیں کہ اس کا کوئی فرد خارج میں پایا جائے، جیسے لا شے اور لا وجود اور جیسے اللہ تعالی کا شریک. یا کلی کے افراد ممکن تو ہیں اور لیکن اس کا کوئی فرد آج تک پایا نہیں گیا، جیسے عنقا. یا فرد تو پایا گیا تو پھر اس میں یا تو ایک پایا گیا یا ایک سے زیادہ. اگر ایک پایا گیا پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، کہ اور افراد بھی ممکن ہیں یا اور افراد ممکن نہیں. اگر اور افراد بھی ممکن ہیں تو یہ ایک قسم، جیسے سورج اور چاند وغیرہ. اور اگر فرد تو ایک ہی پایا گیا لیکن اور افراد ممکن ہی نہیں تو یہ اور قسم، جیسے واجب الوجود بھائی. اور اگر کلی کے افراد کثیر ہیں تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں، یا وہ محدود ہوں گے یا لا محدود. اگر محدود ہیں تو یہ ایک قسم ہو گئی، جیسے کواکب سیارہ یا انسان ہو گئے. اور اگر کلی کے افراد کثیر ہیں لیکن لا محدود ہیں تو یہ اور قسم ہو گئی، جیسے اللہ کی معلومات اور فلاسفہ یونان کے مطابق انسان بھائی، انسانی ارواح. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چھ. کس طرح؟ گن لو ذرا. ایک قسم کون سی؟ کہ کلی کے افراد کیا ہوں؟ ممتنع ہیں. دوسری قسم، ممکن تو ہے لیکن کوئی ہمیں ملا نہیں، یہ دوسری قسم. تیسری قسم، ممکن بھی ہے، فرد بھی ہمیں ملا لیکن ایک ہی ملا ہے، اب اور ممکن ہیں یا اور ممکن نہیں. اگر اور ممکن ہیں، ایک فرد ملا اور ممکن ہیں، تو یہ تیسری قسم. اگر ایک ہی فرد ملا اور ممکن ہی نہیں تو یہ چوتھی قسم، جیسے واجب الوجود. اور پانچویں قسم یہ کہ کلی کے افراد کثیر ہیں لیکن محدود ہیں، ان کی کوئی حد ہے. اور چھٹی قسم کہ کلی کے افراد کیا ہیں؟ کثیر ہیں اور لامحدود ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے بھائی. فصل المفہوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي والا فكلي. مفہوم کہ اگر کثیرین پر، اس ترجمہ پہ میں آخر سے کر رہا ہوں، کہ اگر کثیرین پر اس کے صادق آنے کو عقل جائز قرار نہ دے تو فجزئی، تو وہ جزئی ہے. وہ الا فکلی، ورنہ وہ کلی ہے. امتنعت افرادہ او امکنت، تو یہ کلی جو ہے اس کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے، ممتنع کا معنی ناممکن، یا تو اس کے افراد ناممکن ہوں گے، او امکنت یا ممکن ہوں گے. دو صورتیں بن گئی نا. تو ایک قسم کیا ہوئی؟ جس کے افراد ناممکن. پھر ممکن کے اندر کہ ممکن تو ہیں، ولم توجد، اور کوئی اس کا فرد پایا نہیں گیا، تو یہ ایک دوسری قسم ہو گئی. او وجد الواحد فقط، یا ایک ہی فرد پایا گیا. آگے تھوڑا سا آ رہا ہے اویل کثیر، اس کا اسی واحد پر عطف ہے. وجد الواحد فقط او وجد الکثیر، یا کثیر افراد پائے جائیں گے، یا ایک پایا جائے گا یا کثیر. پھر اس ایک میں کہتے ہیں وجد الواحد فقط، اگر ایک ہی پایا گیا تو مع امکان الغیری، غیر بھی اس کے ساتھ اور بھی ممکن ہوں گے، اب امتناعی ہی یا اور افراد ممتنع ہوں گے، ایک فرد پایا گیا تو اور افراد بھی ممکن ہوں گے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وجد الواحد فقط، یا صرف ایک ہی فرد پایا گیا، مع امکان الغیر، ساتھ غیر کا بھی امکان اور افراد کا بھی امکان ہوگا، اب امتناعی ہی یا اور افراد ممتنع ہوں گے، اور افراد کا امکان ہوگا جیسے سورج اور چاند، اور افراد ایک ہی فرد پایا گیا لیکن اور افراد ممکن ہی نہیں جیسے واجب الوجود. اویل کثیر وجد الواحد اویل کثیر، یہ کثیر کا عطف کس پر ہو رہا ہے؟ واحد پر. ایک ہی فرد پایا گیا اویل کثیر یا زیادہ افراد پائے گئے، پھر اس میں دو حال ہیں، مع تناہی او عدمی ہی، تناہی متناہی ہونا محدود ہونا، یہ کثیر افراد جو ہیں مع تناہی، تناہی یعنی کسی حد کے ساتھ ہوں گے، او عدمی ہی اے عدمی تناہی، یہ عدم کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے کس کو راجے؟ تناہی کو، تناہی ہوگا یعنی متناہی ہوں گے، او عدمی تناہی یا غیر متناہی ہوں گے یعنی محدود ہوں گے یا لا محدود ہوں گے. تو کل کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چھ قسمیں. پھر گن لو، امتناعات افراد ہو، یہ کیا ہو گئی؟ ایک قسم. او لم امکنت ولم توجد، یہ کیا ہو گئی؟ دوسری قسم. او وجد الواحد فقط مع امکان الغیر، یہ کیا ہو گئی؟ تیسری قسم. او وجد الواحد فقط مع امتناع الغیر، یہ کون سی قسم ہو گئی؟ چوتھی قسم. یا او وجد الکثیر مع التناہی، یہ کون سی قسم ہو گئی؟ پانچویں قسم. او وجد الکثیر مع عدم التناہی، یہ کون سی قسم ہو گئی؟ چھٹی قسم ہو گئی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے بھائی شرح میں دیکھ لیجئے بھائی، قوله المفہوم، مصنف کا قول المفہوم. بھائی مفہوم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ای ما حصل فی العقل، وہ صورت جو کس میں حاصل ہو، عقل میں حاصل ہو، اسے مفہوم کہتے ہیں. وعلم، جی یہاں سے ایک بڑی قیمتی بات بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہے معنی، اور ایک ہے مدلول. توجہ ہے، تین لفظ ہیں، کیا؟ ایک ہے مفہوم، ایک ہے معنی، آپ بولتے ہیں یعنی اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور ایک ہے مدلول، جس پر لفظ کیا کرتا ہے؟ دلالت. ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ مفہوم کسے کہتے ہیں، معنی کسے کہتے ہیں، مدلول کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دراصل ایک ہی چیز کے تین نام ہیں، مفہوم، معنی اور مدلول، یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. لفظوں کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ مفہوم. فہم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمجھنا. مفہوم جو سمجھ میں آیا، اور معنی عنا یعنی سے ہے، عنا یعنی کا معنی ارادہ کرنا، کیا معنی ہے؟ تو معنی جس کا ارادہ کیا گیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مدلول جس پر دلالت کی گئی. تو معنی، مفہوم اور مدلول تینوں ایک ہی چیز ہیں، ہاں ان میں فرق اعتباری ہے، بعین لحاظ کہ ایک لفظ سے جو صورت آپ کے فہم میں آئی اس کو کیا کہیں گے؟ ایک لفظ میں نے بولا تو اس لفظ سے جو مفہوم، جو بات، جو صورت آپ کے ذہن میں آئی اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. بائی لحاظ کہ یہ لفظ سے آپ کی فہم میں آیا، لفظ سے آپ نے اس کو سمجھا، لفظ سے یہ مفہوم ہوا، بائی لحاظ اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. اور بائی لحاظ کہ میں نے، بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ معنی. انا یعنی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. تو بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ معنی. اور بائیں لحاظ کہ لفظ نے اس پر دلالت کی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں لیکن مختلف اعتبارات سے. بئی اعتبار کہ یہ بات لفظ سے، یہ چیز لفظ سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم. اور بئی لحاظ کے لفظ نے اس پر دلالت کی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مدلول. اور بئی لحاظ کے بولنے والے نے اس کا ارادہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ معنی کہیں گے. تو فرق کیا ہے؟ اعتباری. آپ بولنے والے کا اعتبار کریں تو اس کو کہیں گے معنی، آپ اس سے سمجھے جانے کا اعتبار کریں تو یہ کیا ہے؟ مفہوم. اور اگر آپ اس میں دلالت کا اعتبار کریں تو اس کو کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ دوبارہ دیکھیے، المفہوم ای ما حصل فی العقل، یعنی وہ صورت جو عقل میں حاصل ہو. وعلم، جان لے، انما یستفاد من اللفظ، وہ صورت جو حاصل ہو لفظ سے، بے اعتبار انہ فہم منہ، بئی اعتبار کی وہ اس لفظ سے سمجھ میں آئی ہے. یسمی مفہوما، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. وباعتبار انہ قصد منہ، اور بائیں اعتبار کی اس کا اس سے ارادہ کیا گیا ہے. یسمی معنی و مقصودا، تو بائیں اعتبار اس کو معنی اور مقصود کہتے ہیں. مقصود وہی جس کا ارادہ کیا گیا، قصد کیا گیا. وباعتبار ان اللفظ دال علیہ، اور بہی اعتبار کے لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے. یسمی مدلولا، اس کو مدلول کہتے ہیں. قوله فرض صدقہ، مصنف نے کیا کہا تھا؟ فرض صدقہ. میں نے کیا بتلایا تھا؟ فرض کا کیا معنی؟ عقل کا جائز قرار دینا. فرض کا تو ویسے معنی ہے نا، فرض کر لینا، کسی چیز کو فرض کر لینا، تصور عقل میں کر لینا. تو کہتے ہیں فرض یہاں فرض کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں عقل کا جائز قرار دینا. خود بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں الفرض ہا ہنا بمعنی تجویز العقل، فرض یہاں پر جو ہے عقل کے جائز قرار دینے کے معنی میں ہے. جوز یجویز، التجویز کا معنی ہوتا ہے جائز قرار دینا. جیسے کفر یکفر، تکفیر کا کیا معنی ہے؟ کافر بنانا. نہیں نہیں، کافر بنانا نہیں، کافر قرار دینا. کفر تو کرنے والے نے خود کیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مفتی حضرات پھر اس کو کافر قرار دیتے ہیں، کافر بناتے نہیں. کافر تو وہ خود بنا، اس کا اپنا عمل اس نے کفر والا کیا. ہاں، مفتی پھر حضرات مسئلہ بتلاتے ہیں کہ یہ اس نے ایسا کیا، اس بنا پر یہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو کہتے ہیں الفرض ہا ہونا بمعنی تجویز العقل، کہ فرض یہاں پر عقل کے جائز قرار دینے کے معنی میں ہے. لت تقدیری، فرض کرنے کے معنی میں نہیں ہے. فإنه لا يستحيل تقدير الصدق الجزئي على كثيرين، بھائی کیا وجہ؟ یہاں فرض کا معنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ عقل کا جائز قرار دینا. عقل کا
جائز قرار دینا.
کہتے ہیں بھائی اگر فرض کو فرض کے معنی میں رکھو تو پھر تو بات ہی واضح نہیں، پھر تو جزی رہے گا ہی نہیں. یہاں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جزی کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل کثیرین پر اس کے صادقانے کو جائز قرار نہ دے. اور اگر فرض کو فرض کے معنی میں لے لو تو پھر تو فرض تو ناممکن چیز بھی انسان فرض کر لیتا ہے، فرض تو ناممکن چیز بھی فرض کر لیتا ہے. جیسے ابھی آپ نے فرض کیا تھا یا نہیں، واجب الوجود ایک اللہ تعالی ہی ہیں، اور دوسرا کوئی ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. شریک باری تعالی کیا ہے؟ ممتنع ہے. توجہ ہے، شریک باری تعالی ممتنع. تو واجب الوجود ایک ہے، اور ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن ابھی میں نے کہا تھا فرض کرو ایک اور ہے، اس کا بھی نام کیا؟ واجب الوجود. فرض کرو ایک تیسرا ہے، اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ فرض کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ دیکھا، ناممکن چیز کو آپ نے فرض کر لیا. تو فرض کرنے کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے. فرض تو ہر چیز کو آپ کر سکتے ہیں، ناممکن چیز کو بھی آپ فرض کر سکتے ہیں. آپ فرض کر لو ایک جزی، ایسی جزی فرض کرو جو کثیرین پہ صادق آئے. فرض کر لی یا نہیں کر لی؟ دیکھا، فرض تو آپ نے جو ایسی جزی بھی آپ نے فرض کر لی جو کس پر صادق آ رہی ہے؟ کثیرین پر. حالانکہ جزی کثیرین پر صادق آ سکتی ہے؟ نہیں. تو دیکھا آپ نے ایک ناممکن چیز کیا کر لی؟ فرض کر لی. تو یہاں فرض بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ جزی اور کلی. جزی کیا ہے؟ کیا عقل کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار نہ دے, اور کلی وہ ہے کہ وہ کثیرین پر صادق آئے وہ, اور جزی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے. لیکن اگر آپ فرض کر لیں ایک جزی جو کثیرین پر صادق آ رہی ہے, آپ نے فرض کر لی یا نہیں؟ دیکھا تو آپ نے ایک ناممکن چیز فرض کر لی. تو فرض کرنا تو اس کا دائرہ تو بڑا وسیع ہے. تو یہاں فرض فرض کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ کس معنی میں ہے؟
جائز.
ہاں, ورنہ فرض تو عقل سب کچھ کر سکتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کر رہے ہیں جزی کی, کہ جزی وہ ہے جو کثیرین پر صادق نہ آئے, اور اگر آپ فرض کر رہے ہیں تو عقل تو فرض کر لے گی ایسی جزی جو کس پر صادق آئے گی؟ کثیرین پر صادق آئے گی. بھائی پھر تو ساری تعریف ہی خراب ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہاں فرض کس معنی میں ہے؟ تجویز العقل, عقل کا جائز قرار دینا. کہتے ہیں الفرض ہا ہونا بیمانہ تجویز العقل للتقدیری, کے فرض یہاں پر جو ہے تجویز العقل کے معنی میں ہے, عقل کا جائز قرار دینا. للتقدیری نہ کہ فرض کرنا. فإنه لا يستحيل, اس لیے کیونکہ ناممکن نہیں ہے, محال نہیں ہے. کیا؟ تقدیر صدق الجزئی علی کثیرین, فرض کرنا کہ جزی صادق آئے. علی کثیرین کس پر؟ ایسی جزی کا فرض کرنا جو کثیرین پر صادق آئے, یہ فرض کرنا کوئی محال نہیں ہے. قوله امتنعت افراده, مصنف کا قول کہ اس کے افراد ممتنع ہوں گے, کا شریک الباری تعالی, جیسے کہ اللہ تعالی کا شریک. میں نے اور بھی دو مثالیں دی جس کے افراد ممتنع ہوں, کیا؟ لا شے اور لا وجود. قوله او امکنت, یا اس کے افراد ممکن ہوں گے. امکنت ای لم یمتنع, یعنی ممتنع اس کے افراد ممکن ہوں گے. کیا مانا؟ ناممکن نہیں ہوں گے. ای لم یمتنع افرادہ, یعنی اس کے افراد ناممکن نہیں ہوں گے. فیشمل الواجب والممکن الخاص کلیہما, تو یہ شامل ہوا واجب الوجود کو بھی اور ممکن خاص کلیہما دونوں کو. واجب اور ممکن خاص دونوں کو یہ شامل ہوا. واجب اور, توجہ ہے, امکانات کیا مانا؟ ای لم یمتنع افرادہ, یعنی اس کے افراد ممتنع, کیا مانا ممتنع نہ ہو, یعنی ناممکن نہ ہو. تو پھر یہ واجب کو بھی شامل ہے اور ممکن خاص کلیہما, ان دونوں کو, واجب کو بھی اور ممکن خاص دونوں کو شامل ہے. توجہ ہے. ہاں, یہ بہت مشکل مقام ہے. یہ انشاءاللہ ہم کل حل کریں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ کل حل کریں گے. آگے دیکھیے, قوله ولم توجد, اور اس کا کوئی فرد پایا نہیں گیا. ممکن تو ہے لیکن کوئی فرد پایا نہیں. کل عنقائی, جیسے کہ عنقا پرندہ ہے. قوله مع امکان الغیری, ایک فرد پایا گیا اور ساتھ غیر کا بھی امکان ہے. کشمسی, جیسے کہ سورج ہے. قوله او امتناعی, کیا معنی کہ اور افراد کیا ہوں؟ ایک فرد پایا گیا اور افراد کیا ہوں؟ ممتنع ہوں. کا مفہوم واجب الوجود, جیسے کہ واجب الوجود کا مفہوم. واجب الوجود ایک ہی فرد پایا گیا اور افراد ممکن ہی نہیں. قوله مع التناہی, کہ اس کے افراد تو کثیر ہیں لیکن تناہی ان کے ساتھ ہیں, یعنی ان کی حد ہے, محدود ہیں. کل کواکب سیاراتی, جیسے کواکب سیارہ, وہ ستارے جو چلنے والے ہیں. تو کوکب سیارہ میں نے بتلایا, یاد رکھو یہ جو ستارے ہیں نا, ستارے یہ ان کے گرد سیارے چکر لگاتے ہیں. ان کے گرد ستارے بھی حرکت کر رہے ہیں لیکن ان کی حرکت ایک دوسرے کے مقابلے میں اس کا پتہ نہیں چلتا زیادہ. اور یہ جو سیارے ہیں ان کی حرکت تو واضح معلوم ہوتی ہے. ایک دن ایک جگہ ہے, اگلے دن دیکھیں گے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے, تیسرے دن اور ہٹا ہوا ہے, وہ اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں. اور قدیم ہیئت کے مطابق یہ کتنے ہیں؟ سات. یہ نیچے نام لکھے ہوئے ہیں, القمر والعطارد زہرہ شمس مریخ مریخ بھائی اردو میں تو اس کو مریخ پڑھتے ہیں لیکن عربی میں یہ مریخ ہے لفظ بھائی اور زحل اور مشتری قمر عطارد زہرہ شمس مریخ زحل اور مشتری یہ سات ہیں اور اب جدید ہیئت نے بتلا دیا کہ شمس ان میں داخل نہیں اور قمر بھی ان کے اندر داخل نہیں اور ان دونوں کے بغیر بھی ان کی تعداد کتنی ہے نو یا دس بلکہ بعض اب کہتے ہیں شاید دس سے بھی ایک آدھ اور بڑھ گئے ہیں تو سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں تو یہ کواکب سیارہ ہیں بھائی حرکت کرنے والے چلنے والے ستارے سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے چلنا سیارہ چلنے والا گاڑی کو بھی سیارہ کہتے ہیں عربی میں چلتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے قوله او عدمه یا اس کے افراد کیا ہوں گے عدم ان میں عدم تناہی ہوگا یعنی وہ متناہی نہیں لا محدود ہوں گے کم معلومات الباری عز اسمہ جیسے کہ اللہ تعالی کی معلومات عز اسمہ وہ ذات جس کا نام بھی عزت والا ہے معزز ہے جس کا نام بھی عزت والا ہے تو جیسے اللہ کی معلومات یہ لا محدود ہیں وکن نفوس ناطقتی نفوس ناطقہ یعنی انسانی روحیں انسانی ہاں انسانی ارواح یہ بھی لا محدود ہیں لیکن ہمارے نزدیک تو یہ محدود ہیں کن کے نزدیک لا محدود ہیں فلاسفہ یونان کے نزدیک اسی لیے کہا کن نفوس ناطقتی علی مذہب الحکما فلاسفہ کے مذہب پر نفوس ناطقہ بھی یہ عدم تناہی کی مثال ہیں غیر متناہی کی مثال ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام